خدا کی عادت میں یہ بھی داخل ہے کہ روحانی امور کو ذہن نشین کرانے کے لیے ان کے کسی حصے کی جسمانی تصویر بھی پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ بیت المقدس کی ہیکل اور مکہ معظمہ کا خانہ کعبہ، یہ دونوں تصویریں روحانی تجلیات کی ہیں۔ اسی بنا پر شریعت اسلامی میں یہ سمجھا گیا ہے کہ مسیح موعود منار پر یا منار کے قریب نازل ہوگا، ایک ایسے ملک میں جو دمشق کے شرقی طرف ہے، جیسا کہ آدم کو بھی شرقی طرف ہی جگہ دی گئی تھی۔ اس جلالی آمد سے پہلے ظاہری منار کے بھی بنائے جانے میں کچھ حرج نہیں، بلکہ حدیثوں میں بطور پیش گوئی اس کا ذکر پایا جاتا ہے کہ وہ مسیح موعود کی جلالی آمد کے لیے ایک نشان ہوگا جو اس آمد سے پہلے بنایا جائے گا۔ یہ مقدر ہے کہ مسیح موعود کا آنا دو رنگ میں ہوگا، اول معمولی طور پر جس میں طرح طرح کے ابتلاء بھرے ہوئے ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں کا وقت ہے۔ جب یہ دن پورے ہو جائیں گے تب جلالی آمد کا وقت آ جائے گا، اور ضرور ہے کہ اس سے پہلے ایک منار تیار ہو جائے، جیسا کہ حدیثوں سے پایا جاتا ہے کہ اس حقیقت کے دکھلانے کے لیے ایک ظاہری منار بھی ہوگا اور وہ باطنی منار کی تصویر ہوگا، اور قبل اس کے جو وہ جلالی طور پر نازل ہو دنیا اس کو نہیں پہچانتی کیونکہ وہ دنیا میں سے نہیں ہے، اور دنیا اس سے محبت نہیں کرتی کیونکہ جس خدا سے وہ آیا ہے اس سے بھی دنیا کو محبت نہیں۔ پس ضرور ہے کہ وہ آمد اول میں ستایا جائے اور دکھ دیا جائے اور طرح طرح کے الزام اس پر لگائے جائیں، جیسا کہ اسلامی پیش گوئیوں میں لکھا ہے کہ ابتدا میں مسیح موعود کو قبول نہیں کیا جائے گا اور نادان لوگوں کے کینے اس کی نسبت بہت بڑھ جائیں گے اور شرارتیں انتہا تک پہنچ جائیں گی، یہاں تک کہ ایک شخص ظالمانہ حملہ اس پر کر کے خیال کرے گا کہ اس نے بڑی نیکی کا کام کیا ہے، اور ایک اس کو دکھ دے کر یہ سمجھے گا کہ اس نے اپنے فعل سے خدا کو راضی کر دیا ہے۔ اسی طرح ہوتا رہے گا، اور ہر ایک قسم کا زلزلہ اس پر آئے گا اور ہر ایک مصیبت کا اس کو سامنا ہوگا، یہاں تک کہ عادت اللہ اس میں پوری ہو جائے گی، تب اس کے جلالی آمد کا وقت آ جائے گا اور مستعد دلوں کی آنکھیں کھولی جائیں گی اور وہ خود بخود سوچنے لگیں گے کہ یہ کیا بات ہے اور یہ کس قسم کا کاذب ہے جو زیر نہیں ہوتا، اور کیوں خدا کی تائیدیں اس کے شامل حال ہیں اور ہمارے شامل حال نہیں۔ تب خدا کا ایک فرشتہ ان کے دلوں پر اترے گا اور ان کو سمجھائے گا کہ کیا تمہاری حدیثوں اور روایتوں کی پیش گوئیاں ضروری الوقوع ہیں جو تمہاری روک کا باعث ہیں، اور کیا ان میں سے بعض کی نسبت وضع اور غلطی ممکن اور محل نہیں، اور کیا بعض پیش گوئیوں کا استعارات کے رنگ میں پورا ہونا جائز نہیں، اور کیا یہودیوں کی بدنصیبی اور بے ایمانی کا بجز اس کے کوئی اور بھی باعث تھا کہ وہ منتظر رہے کہ تمام باتیں ظاہری صورت میں ہی پوری ہوں اور ان کے خیالات کے مطابق سب کچھ ہو، مگر نہ ہوا۔ تو پھر جبکہ وہی خدا اب بھی ہے اور وہی اس کی عادت، تو کیوں جائز نہیں کہ وہی ابتلاء تمہیں بھی پیش آیا ہو؟ غرض آخر کار انہی خیالات کی طرف تباً انسانوں کے دلوں کا رجوع ہو جائے گا، جیسا کہ قدیم سے ہوتا آیا ہے، اور ان کو سمجھائے گا کہ کیا تمہاری حدیثوں اور روایتوں کی پیش گوئیاں ضروری الوقوع ہیں جو تمہاری روک کا باعث ہیں، اور کیا ان میں سے بعض کی نسبت وضع اور غلطی ممکن اور محتمل نہیں، اور کیا بعض پیش گوئیوں کا استعارات کے رنگ میں پورا ہونا جائز نہیں، اور کیا یہودیوں کی بدنصیبی اور بے ایمانی کا بجز اس کے کوئی اور بھی باعث تھا کہ وہ منتظر رہے کہ تمام باتیں ظاہری صورت میں ہی پوری ہوں اور ان کے خیالات کے مطابق سب کچھ ہو، مگر نہ ہوا۔ تو پھر جبکہ وہی خدا اب بھی ہے اور وہی اس کی عادت، تو کیوں جائز نہیں کہ وہی ابتلاء تمہیں بھی پیش آیا ہو؟ غرض آخرکار انہی خیالات کی طرف تباً انسانوں کے دلوں کا رجوع ہو جائے گا، جیسا کہ قدیم سے ہوتا آیا ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ حقیقی دین اور راست بازی کے پھیلانے کے لیے یہ جسمانی لڑائیوں کا زمانہ ہے، کیونکہ تلوار سچائی کے جوہروں کو ظاہر نہیں کر سکتی بلکہ ان کو اور بھی چھپاتی اور مشتبہ کرتی ہے۔ جو لوگ ایسے خیالات کے خواہش مند ہیں وہ اسلام کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں، اور ان کی فطرت نہایت پست اور سفلی رنگ میں، اور ان کی ہمتیں گری ہوئی اور دل منقبض اور دماغ ابلا اور طبیعتیں تاریک ہیں، کیونکہ وہ مخالفوں کو ایک ایسے اعتراض کا موقع دیتے ہیں جو در حقیقت وارد ہو سکتا ہے، کیونکہ بقول ان کے اسلام اپنی ترقی کے واسطے جہاد کا محتاج ہے، اور یہ اسلام کی حجب ہے، کیونکہ جس مذہب میں یہ قوت ہے کہ وہ اپنی سچائی کو عقلی دلائل سے یا کسی اور قسم کے قابل تمسک شہادتوں سے یا آسمانی نشانوں سے بآسانی ثابت کر سکتا ہے، ایسے مذہب کے لیے کچھ ضرورت نہیں کہ جبر سے اور تلوار کی دھمکی سے اپنی سچائی کا اقرار کراوے. لیکن اگر کسی مذہب میں یہ ذاتی خاصیت موجود نہیں اور اپنی کمزوری کا تلوار سے تدارک کرتا ہے تو ایسے مذہب کے جھوٹا ہونے کے لیے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں, اس کے کاٹنے کے لیے اسی کی تلوار کافی ہے. مگر یہ اعتراض کہ اگر جہاد اب جائز نہیں تو اسلام میں اول زمانہ میں کیوں تلوار سے کام لیا گیا, یہ معترضین کی اپنی غلطی ہے جو بباعث ناواقفیت پیدا ہوئی ہے. انہیں معلوم نہیں کہ اسلام دین کے پھیلانے کے لیے ہرگز جبر کی اجازت نہیں دیتا. دیکھو کیسی ممانعت قرآن میں موجود ہے کہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین, البقرہ 257. یعنی دین میں جبر نہیں کرنا چاہیے, پھر کیوں تلوار اٹھائی گئی؟ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عرب کے وحشی جن میں کوئی تمیز اور تہذیب باقی نہیں رہی تھی وہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہو گئے تھے, اور جب ان پر توحید اور اسلامی سچائیوں کی کھلی کھلی دلائل سے حجت پوری کی گئی اور ان کے ذہن نشین کیا گیا کہ انسان ہو کر پتھروں کی پوجا کرنا ایک صریح غلطی ہے کہ انسانیت کے بھی برخلاف ہے, تو وہ ان معقول باتوں کا کچھ بھی جواب نہ دے سکے, اور ان کے لاجواب ہو جانے سے سمجھدار لوگوں کو اسلام کی طرف حرکت پیدا ہو گئی اور بھائی سے بھائی اور باپ سے بیٹا جدا ہو گیا. تب انہیں اپنے باطل مذہب کے بچانے کے لیے کوئی تدبیر بجز اس کے خیال میں نہ آئی کہ سخت سخت سزاؤں کے ساتھ لوگوں کو مسلمان ہونے سے روک دیں. چنانچہ مکہ معظمہ میں ابو جہل وغیرہ مکہ کے رئیسوں کی طرف سے یہی عمل درآمد شروع ہو گیا. اسلام کے ابتدائی زمانہ کی تاریخ پڑھنے والے خوب جانتے ہیں کہ ایسی بے رحمی کی وارداتیں مخالفوں کی طرف سے مکہ میں کس قدر ظہور میں آئیں اور کس قدر بے گناہ ظلم سے مارے گئے, مگر لوگ پھر بھی مسلمان ہونے سے باز نہیں آتے تھے, کیونکہ ہر ایک موٹی عقل کا انسان بھی جانتا تھا کہ بت پرستوں کے مقابل پر کس قدر اسلام معقولیت اور صفائی رکھتا ہے. ناچار جب اس تدبیر سے بھی پوری کامیابی نہ ہوئی تو یہ ٹھہری کہ خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کیا جاوے, لیکن خدا تعالیٰ آپ کو بچا کر مدینہ میں لے گیا. مگر پھر بھی انہوں نے قتل کے لیے تعاقب کیا اور کسی صورت میں اپنی عادت کو چھوڑنا نہ چاہا. بس اس صورت میں اسلام کے لیے بجز اس کاروائی کے اور کیا چارہ تھا کہ وہ ان حملوں کی مدافعت کرتا اور بے جا حملہ کرنے والوں کو سزا دیتا. سو اسلام کی لڑائیاں دین پھیلانے کے لیے نہیں تھیں بلکہ مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے تھیں. کیا کوئی عقل سلیم قبول کر سکتی ہے کہ اسلام وحشی بت پرستوں کے آگے بھی اپنی توحید کی معقولیت ثابت کرنے سے عاجز تھا؟ اور کیا کوئی عقل مند باور کر سکتا ہے کہ وہ مشرک لوگ جو پتھروں اور جمادات کی پوجا کرتے اور طرح طرح کی ناپاکیوں میں مبتلا تھے, اسلام ان کے آگے بھی حجت کے روح سے مغلوب تھا اور تلوار سے کام چلانا چاہتا تھا؟ معاذ اللہ, ہرگز یہ خیالات صحیح نہیں ہیں, اور جنہوں نے ایسے اعتراض اسلام پر کیے ہیں انہوں نے سراسر ظلم کی راہ سے حقیقت کو چھپایا ہے. ہاں یہ سچ ہے, اس ظلم سے جیسا کہ مولوی نے حصہ لیا, پادریوں نے بھی ان سے کم حصہ نہیں لیا, اور اسلام پر اس قسم کے اعتراض کر کے نادان مولویوں کی باتوں کو عوام کے ذہن میں خوب جما دیا اور ان کو یہ دھوکہ لگا کہ جس حالت میں ہمارے مولوی جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں اور پادری جو بڑے صاحب علم ہیں وہ بھی یہی اعتراض پیش کرتے ہیں, سو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ در حقیقت ہمارے مذہب میں جہاد روا ہے. اب یہ کس قدر ظلم ہوا کہ دو مختلف شہادتوں سے اسلام پر یہ اعتراض جمایا گیا. اگر پادری ایسا طریق اختیار نہ کرتے اور ایمانداری سے سچ کی پیروی کر کے یہ کہتے کہ یہ مولوی نادانی اور جہالت کا فتویٰ دیتے ہیں, ورنہ اسلام کی ابتدا میں جس صورت نے یہ ضرورت پیدا کی تھی اب وہ صورت اس زمانہ میں موجود نہیں ہے, تو امید تھی کہ جہاد کا خیال ہی دنیا سے اٹھ جاتا, مگر جوش زیادہ اور سمجھ کم تھی اس لیے حقیقت کو نہیں سمجھا. ہاں یہ سچ ہے کہ عرب کے لوگ جب بہت سے مفسدانہ حرکات کے اور بعد اپنے ناحق کی خون ریزیوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی نظر میں واجب القتل ٹھہر گئے تھے, تب یہ حکم بھی نکلا تھا کہ وہ سب قتل کے لائق ہیں, مگر پھر بھی اگر ایمان لے آویں تو سزائے قتل سے معافی دی جاوے گی. غالباً کم فہموں نے اسی حکم سے دھوکہ کھایا ہے, انہیں معلوم نہیں کہ یہ صورت جبر کی نہیں بلکہ واجب القتل ہونے کے لیے ایک رعایت ہے. اس کو جبر سمجھ لینا اس سے بڑھ کر کوئی حماقت نہیں. وہ لوگ تو قاتل ہونے کی وجہ سے مستوجب قتل تھے نہ کافر ہونے کی وجہ سے, اور خدا رحیم یہ بھی خوب جانتا تھا کہ انہوں نے اسلام کی سچائی کو خوب سمجھ لیا ہے, لہذا اس کی رحمت نے تقاضا فرمایا کہ ایسے واجب القتل مجرموں کو پھر بھی گناہ معاف کرانے کا ایک موقع دیا جاوے. سو اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ اسلام کا ہرگز منشا نہ تھا کہ کسی کو قتل کرے، بلکہ جو لوگ اپنی خون ریزیوں کی وجہ سے قتل کے لائق تھے ان کے لیے بھی معافی کی ایک راہ نکال دی۔ اس زمانہ میں اسلام کو یہ مشکلات جا بجا پیش آئیں کہ ہر ایک قوم میں اس قدر تعصب بڑا ہوا تھا کہ کوئی بیچارہ کسی قوم میں سے اگر مسلمان ہو جاتا تو یا تو وہ قتل کیا جاتا تھا اور یا اس کی جان سخت خطرہ میں پڑ جاتی تھی اور زندگی اس پر وبال ہو جاتی تھی۔ تو اس صورت میں اسلام کو امن قائم کرنے کے لیے بھی لڑائیاں کرنی پڑیں، اور بجز ان دو صورتوں کے اس ابتلاء کے زمانے میں کبھی اسلام نے جنگ کا نام نہ لیا، اور اسلام کا ہرگز مقصود نہ تھا کہ مذہب کے لیے وہ جنگ کرے، لیکن اس کو جنگ کرنے پر خواہ نہ خواہ مجبور کیا گیا۔ بس جو کچھ اس سے ظہور میں آیا وہ حفاظت خود اختیاری اور ضرورت مدافعت کے لیے ظہور میں آیا۔ پھر بعد اس کے ناسمجھ مولویوں نے اس مسئلہ پر اور رنگ چڑھا دیا اور ایک قابل شرم درندگی کو اپنا فخر سمجھا، لیکن یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ خود ان لوگوں کی عقلوں کا قصور ہے جو انسانی خون کو چار پایوں کے خون سے بھی کم قدر سمجھتے ہیں اور ابھی تک خونوں سے سیر نہیں ہوئے، بلکہ اسی غرض کے لیے ایک مہدی خونی کے منتظر ہیں۔ وہ یا تمام قوموں کو یہ ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ اسلام اپنی اشاعت کے لیے ہمیشہ جبر اور زبردستی کا محتاج رہا ہے، اور اس میں کوئی خفیف اور سبک سچائی بھی نہیں۔